रहमान रहीम, ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر مقدم۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9,835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1,098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گیدو پہ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا اور منار نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا آج دن ہے، اسی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور لیجئے اب پروگرام گرد و پیش میں آئیے سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ روس یوکرین کی جنگ کا چوتھا دن، یوکرین کے متعدد شہروں پر روسی فوج کا کنٹرول، امریکہ اور یورپی ملکوں کی جانب سے روسی بینکوں پر پابندیوں کا اعلان۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت کے خلاف کراچی سے عوامی مارچ شروع، پی پی کے ہزاروں کا کارکن شریک۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات کے پانچویں مرحلے کی ووٹنگ۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ چوتھے روز بھی جاری ہے۔ اس درمیان روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ خارکیف سٹی میں سینکڑوں یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ اتوار کی صبح مزید روسی فوجی یوکرین کے شہر خارکیف میں داخل ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف نے اتوار کے روز ماسکو میں صحافیوں کو بتایا کہ پچھلے چار روز کے دوران یوکرینی فوج کے 975 سے زائد مراکز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مشرقی یوکرین کے شہر خارکیف میں شدید لڑائیاں ہو رہی ہیں اور 470 یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو روسی فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے مزید کہا کہ صبح خارکیف میں یوکرینی فوج کے میزائل ریجیمنٹ نے خود کو روسی فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت یوکرین کے دو شہر خرسون اور بردیانسک ہمارے محاصرے میں ہیں، جبکہ گنجیفسک اور چروبائفکا کے ہوائی اڈے روسی فضائیہ کے کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع ترجمان کوناشنکوف نے بات زور دے کر کہی کہ روسی فوجیں رہائشی علاقوں کو نشانہ نہیں بنا رہی ہیں اور عام شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے لازمی تدابیر سے کام لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جمہوریہ دونسک اور لوہانسک کی فوجیں بھی روسی فوج کی پشت پناہی میں پیش قدمی کر رہی ہیں۔ یوکرینی حکام نے روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کی جانے والی خبروں کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ دوسری جانب جمہوریہ سلوواکیہ کے وزیر دفاع نے 1200 غیر ملکی فوجیوں پر مشتمل نیٹو کے ایک دستے اور پیٹریاٹ میزائل سسٹم کی اپنے ملک میں تعیناتی کا اعلان کیا ہے۔ سلوواکیہ نیٹو کا رکن ملک ہے اور اس کی سرحدیں یوکرین سے ملتی ہیں، تاہم ابھی تک اس ملک میں غیر ملکی فوجیں تعینات نہیں ہیں۔ یوکرین کے خلاف روسی فوجی آپریشن کے بعد نیٹو نے اپنی مشرقی سرحدوں پر فوجی نقل و حرکت میں اضافے کا وعدہ کیا ہے۔ سلوواکیہ کے وزیر دفاع لوبومیر گاکو نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں تعینات کیے جانے والے پیٹریاٹ میزائل سسٹم جرمنی اور ہالینڈ کے کنٹرول میں رہیں گے۔ ادھر جرمن چانسلر نے اسٹینگر میزائلوں سمیت متعدد طرح کے ہتھیار یوکرین بھیجنے کا عندیہ دیا ہے۔ اولاف شولزم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک 1000 اینٹی ٹینک میزائل اور 500 اسٹینگر میزائل یوکرین بھیج رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جرمنی یہ ہتھیار ہالینڈ کے راستے یوکرین روانہ کرے گا۔ بیلاروس کے صدر نے خبردار کیا کہ اگر یوکرین میں مقیم بیلاروس کے شہریوں کو ہراساں کیا گیا تو یوکرین کے خلاف اسپیشل آپریشن شروع کر دیں گے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے اتوار کو اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یوکرین کے خلاف روس کی کارروائی میں بیلاروس کا کوئی ہتھیار یا فوجی شامل نہیں ہے اور روس نے اس طرح کی کوئی درخواست بھی نہیں کی ہے، کہا کہ اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین میں بیلاروس کے شہریوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور انہیں اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ بیلاروس کے صدر نے کہا کہ ان کے ملک سے کوئی ایک میزائل بھی یوکرین پر فائر نہیں کیا گیا ہے اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہم یوکرین سے بیلاروس میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بیلاروس کے صدر نے بیانات ایسی حالت میں دیے ہیں کہ روس نے اعلان کیا کہ اس ملک کا ایک وفد یوکرین سے مذاکرات کے لیے بیلاروس پہنچا ہے، لیکن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کہنا ہے کہ وہ بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں روسیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زیلنسکی نے پیشکش کی ہے کہ یہ مذاکرات ترکی، جمہوریہ آذربائیجان، پولینڈ اور ہنگری جیسے کسی ایک ملک میں انجام پائیں۔ بین الاقوامی بینکنگ سسٹم سویفٹ نے روسی بینکوں کے خلاف پابندیاں نافذ کرنے کے لیے ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ NBC TV نے رپورٹ دی ہے کہ بینکوں کے درمیان لین دین کے عالمی سسٹم سویفٹ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ وہ قانونی احکامات دریافت کرنے کے بعد روسی بینکوں کے خلاف پابندی نافذ کرنے کے مغربی ممالک کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ اس بیان میں کہا گیا کہ ہم ان اداروں کی تفصیلات سمجھنے کے لیے یورپی حکام کے ساتھ اس طرح کے عمل اور تعاون کر رہے ہیں جو نئے اقدامات کے دائرے میں آئیں گے اور قانونی دستور العمل کی پیروی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کہنا ہے کہ یورپی یونین ان روسی بینکوں کی فہرست تیار کر رہا ہے جنہیں سویفٹ سے باہر نکالا جائے گا۔ دراصل روس کو سویفٹ سے باہر نکالنے کے موضوع پر یورپی حکام کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہو گیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ایک جرمن عہدیدار نے کہا ہے کہ ہم اس اقدام کا جائزہ لینے کا استقبال کریں گے، لیکن اس طرح کے اقدامات کے نتائج اور انجام سے بھی باخبر ہونا چاہیے۔ جرمن عہدیدار کا کہنا ہے کہ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ اگر روس کو سویفٹ سے باہر نکال دیں گے تو کیا اس کے باعث یہ ملک گیس کی برآمدات بند کر دے گا؟ اگر روس سے گیس کی برآمدات رک جائے گی تو اس کا اثر ہماری ضرورت کی گیس کی فراہمی پر کتنا پڑے گا؟ یہ ایسی حالت میں کہ فرانس، برطانیہ، قبرص، اٹلی کا موقف مختلف اور فرانس کے وزیر نے سویفٹ کو مالی ایٹمی ہتھیار قرار دیا ہے کہ جس کے ذریعے مغربی ممالک روس کے مالی اداروں کا رابطہ دنیا سے منقطع کر دیں گے اور روس کو اس کی برآمداتی یا درآمداتی اشیاء کی قیمتوں کی ادائیگی روک دیں گے۔ فرانس اور برطانیہ کے موقف کی بنیاد پر عالمی بینکنگ سسٹم سویفٹ سے روس کا رابطہ منقطع کرنے کے باعث اس ملک کی داخلی پیداوار 5% کم ہو جائے گی اور روسی کمپنیوں کے پاس سویفٹ کے ذریعے فوری تجارتی معاملات کا امکان ختم ہو جائے گا۔ جرمنی ان بڑے یورپی ممالک میں سے جو روس کا تجارتی پارٹنر ہے اور اسی بنا پر اسے روس کے خلاف ہر طرح کی اقتصادی پابندیوں کو مد نظر رکھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس کے منفی نتائج خود جرمنی کو بھگتنا پڑیں گے۔ دوسری جانب روس کی وزارت خارجہ نے روس کے خلاف برطانیہ اور یورپی یونین کی پابندیوں کے جواب میں کہا کہ ماسکو بھی جوابی قدم اٹھاتے ہوئے مغرب کے خلاف پابندیاں عائد کرے گا۔ ایران کی جمعیت ہلال احمر نے یوکرین جنگ کے متاثرین کو امداد پہنچانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایران کی جمعیت ہلال احمر کے سربراہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان کو خط لکھ کر ہلال احمر کے انسان دوستانہ اہداف کے پیش نظر یوکرین کے شہریوں کی مدد کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی جمعیت ہلال احمر کے سربراہ کے خط میں کہا گیا کہ ہلال احمر عالمی ریڈ کراس کمیٹی کی ہم آہنگی سے امداد و نجات، نیز میڈیکل امور کے ماہرین پر مشتمل ٹیموں کو امدادی ساز و سامان کے ہمراہ یوکرین میں جنگ کے متاثرین کی مدد کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ بحریہ کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے ایرانی نیوی کو سمندری سلامتی اور امن کا محافظ قرار دیا ہے۔ پاکستان نیول وار کالج کے اساتذہ اور طلبہ کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات میں ایرانی بحریہ کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی کہنا تھا کہ بیرونی طاقتیں خطے کے ملکوں کے لیے مطلوبہ امن اور سلامتی قائم نہیں کر سکتیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی طاقتیں نہ صرف ایسا کرنا نہیں چاہتیں بلکہ وہ خطے کے ملکوں کو سلامتی کے قیام کے حوالے سے کمزور ظاہر کر کے اپنے مفادات پورے کرنے کی فکر میں ہیں۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے ایران اور پاکستان درمیان عسکری تعاون کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ملک وسیع و عریض سمندروں کی سلامتی کو اکیلے یقینی نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خطے کے ممالک باہمی رشتوں کو بنیاد بنا کر اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے واضح کیا کہ سمندر اپنی پوری وسعت کے ساتھ ساحلی علاقوں کے رہنے والوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور دنیا کی 90% تجارت اسی راستے انجام پاتی ہے۔ عراق کے شہر کازمین میں عزاداروں اور زائرین کے عظیم اجتماع کے موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ عراق کے شہر کازمین میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے میں لاکھوں زائرین اور عزادار موجود ہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یوم شہادت پر نہ و ماتم کر رہے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس سال زائرین اور عزاداروں کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو عراق کے مختلف شہروں سے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یوم شہادت منانے کے لیے کازمین آئے ہیں۔ اس مناسبت سے اتوار کو عراق میں عام تعطیل ہے اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی عزاداری کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ یہاں اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر مجالس عزا منعقد کی جا رہی ہیں، جبکہ مقدس شہروں مشہد مقدس اور قم المقدسہ اور شیراز میں جلوس ہائے عزا بھی برآمد کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان سے بھی فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت مخالف عوامی مارچ کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار سے شروع ہونے والے عوامی مارچ میں پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکن شریک ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عوامی مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ملک میں کرپشن اور مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 سال کے دوران ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے اور اب ہمیں اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہنا ہے کہ اس کا عوامی لانگ مارچ ملک کے 34 شہروں سے گزرتا ہوا 10 روز بعد دارالحکومت اسلام آباد پہنچے گا۔ اپوزیشن کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے بھی پیپلز پارٹی کے عوامی لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپوزیشن کے لانگ مارچ کو تماشا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت لانگ مارچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے 5ویں مرحلے کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے۔ مشرق اتر پردیش کے 12 اضلاع کی 61 سیٹوں کے لیے آج اتوار کو ووٹ ڈالے گئے۔ 5ویں مرحلے کی ووٹنگ میں 61 سیٹوں کے لیے 693 امیدوار میدان میں تھے، جن میں 90 خواتین شامل ہیں۔ یو پی اسمبلی الیکشن کے 5ویں مرحلے میں 2,25,00,000 رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ کرونا وبا کے باعث الیکشن کمیشن نے خصوصی تدابیر اپنا رکھی ہیں اور کسی بھی پولنگ بوتھ پر 1200 سے زیادہ ووٹر اکٹھا نہیں ہو سکیں گے، اسی لیے اس بار کے الیکشن میں پولنگ مراکز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ آج جن اضلاع میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں ان میں ایودھیا، پریاگ راج، رائے بریلی، امیٹھی اور بارہ بنکی جیسے اہم اضلاع شامل ہیں۔ اس بار کے یورپی الیکشن میں اصل مقابلہ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے درمیان ہے اور لوگوں میں خاصا جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ یمن کے خلاف جاری سعودی اتحاد کے جرائم کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جاری سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے اتوار کو کئی بار یمن کے صوبہ سعدہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سعدہ پر بمباری کے ساتھ ہی صوبہ الزمار کے علاقوں کو بھی سعودی جنگی طیاروں نے حملوں کا نشانہ بنایا۔ یمنی ذرائع نے اعلان کیا کہ مذکورہ حملوں میں زیادہ تر رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے تاکید کے ساتھ کہا کہ غیر فوجی مراکز اور بنیادی تنصیبات پر جارے سعودی اتحاد کا حملہ قوم کے عزم و ارادے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ دنی اسنا جارے سعودی اتحاد نے اتوار کو ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بمباری کی ہے۔ المیادین ٹی وی نے رپورٹ دی کہ ان حملوں کے بعد اس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی بار دھماکے ہوئے ہیں۔ یمن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جا رہے سعودی اتحاد کے حملے ایسے عالم میں جاری ہیں کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے یمن میں جنگ بندی منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جنگ بندی اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوگی۔ فلسطینی قیدیوں کی تحریک نے صہیونی جیلوں میں قیدیوں کی تحریک انتفاضہ شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے کہا ہے کہ وہ فلسطینی قیدیوں کی اس تحریک کی حمایت کریں۔ صہیونی حکومت کی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی تحریک نے اتوار کو ایک بیان میں اعلان کیا کہ صہیونیوں کے تشدد آمیز اقدامات اور ہٹ دھرمی کے پیش نظر تمام فلسطینی قیدیوں نے سبھی فلسطینی گروہوں کی شرکت سے غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دی اور ہم اس مرحلے میں بڑے پیمانے پر عوامی حمایت کی اپیل کرتے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا کہ صہیونی جیلیں کئی مہینوں سے خاص طور سے حلبو جیل میں آزادی ٹنل کی کارروائی کے بعد سے لامحدود مارکہ آرائی میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ایک ایسی مقابلہ آرائی کی جو جیل انتظامیہ کے ذریعے سخت پابندیاں نافذ کرنے کی کوششوں سے ختم ہونے والی نہیں ہے اور آخرکار فلسطینی قیدیوں کی کامیابی پر منتج ہوگی۔ اس بیان میں فلسطینی قیدیوں کے خلاف صہیونی جیلوں کی انتظامیہ کی سرکوبی اور پرتشدد اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس کی تازہ ترین مثال تازہ ہوا لینے کے لیے قیدیوں کو ان کے سیلز سے نکالنے کے مخصوص وقت کی مدت کو کم کر دیا جانا ہے اور فلسطینی قیدی مختلف طریقوں میں جملہ ہڑتال اور کال کوٹھیوں کے دروازے وغیرہ بند کر کے ان ظالمانہ اقدامات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کی تحریک کے بیان میں کہا گیا کہ جب تک صہیونی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی انتفاضہ رکنے والی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر سید راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
جی راشد بھائی، یوکرین اور روس کے مابین جنگ کا سلسلہ جاری ہے اور آج چوتھا دن ہے، تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جنگ چاہے کسی علاقے میں لڑی جائے، کسی قوم کے درمیان ہو یا اقوام کے درمیان ہو، جنگ بہرحال
جنگ ہے
اور تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے جی، اور اس کا نتیجہ بھی تباہی کی صورت میں ہوتا ہے۔ البتہ ایک مقولہ ہے کہ دیر پا امن کے لیے اگر کہیں پہ جنگ کرنی پڑے تو اس کے لیے کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن دنیا جس ڈگر پہ جا رہی ہے اور جس طرح انسانی عقل روز بروز پختہ سے پختہ تر ہو رہی ہے اور معاشرہ سازی اور معاشرے کو سمجھنے کے لیے جس انداز سے ایک تاریخ ہے انبیاء کی، بزرگان کی، علماء کی، ماہرین کی، سماجی اساتذہ کی، تو اب بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ماضی کے اس جہالت کے دور کی طرح تو نہیں حل ہونے چاہیے، جنگ کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مذاکرات کے ذریعے سے، ڈپلومیسی کے ذریعے سے یہ چیزیں حل ہوں۔ لیکن بعض دفعہ حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں اور ایسے بند گلی میں دھکیل دیا جاتا ہے کہ جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں روس یوکرین کے عنوان سے بھی ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یوکرین کا یہ جو پورا علاقہ ہے، بلکہ اس علاقے کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ممالک ہیں جن میں پولینڈ، لتھوانیا، رومانیا، بلغاریا، ہنگری، سلواکیا، یہ وہ سارے ممالک ہیں کہ جو سوویت یونین کے شیرازہ بکھرنے سے پہلے خود سوویت یونین یعنی روس کے ساتھ ہی شامل تھے۔ ان کا کلچر بھی، ان کا جو ہے وہ رہن سہن، اور ظاہر ہے ایک بڑے عرصے تک یہ، بلکہ ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی اسٹیلین ایریا یا اسٹیلین کنٹری، یعنی جو اسٹالن جو سوویت یونین کی ریاست کا ایک لحاظ سے نظریہ پرداز تھا اور جس کی بنیاد بھی کمیونزم اور سوویت یونین اور یہ سارا سلسلہ ہوا، تو وہ اسٹالن کے نظریات سے متاثر یہ عراق کا سمجھا جاتا تھا۔ لہذا چونکہ یہ علاقے کلچرلی اور اپنی ہسٹری کے عنوان سے بھی اس کے ساتھ شامل رہے ہیں سوویت یونین اور رشیا کے ساتھ، لہذا اب جب ان ممالک میں یورپ نے آ کے اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کی اور ان ممالک کو روس کے خلاف استعمال کرنے کی، روس کے خلاف اس انداز سے کہ ان کو نیٹو جو ایک یورپی ممالک کا اتحاد ہے، فوجی اتحاد ہے، اس میں جب شامل کرنے کی کوشش کی تو اس سے روس کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ ایک نیچرل ریئیکشن تھا کہ آپ ہمارے علاقے کے ممالک کو اپنے اس یورپی اتحاد میں کیوں شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ روس کا یہ بھی ایک دعویٰ تھا کہ آپ اپنے فورسز کو بلکہ نیٹو کو روس کی سرحدوں تک لے کے آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یوکرین اور یہ جو علاقے ہیں یہ سارے روس کی سرحد بنتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ روسی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو روس کی یہ خواہش تھی، اور بالخصوص پوٹن نے جب اپنے اس اقتدار کو مضبوط کیا اور ملک کو بھی قوی کیا تو اس کی طرف سے یہ بار بار یہ تھا کہ ہمارے قریب نہیں آؤ، یورپ اور روس کے درمیان ایک بفر زون ہونا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کے مثلاً جو فوجی تنصیبات ہیں وہ آپ ہمارے بارڈر پہ لے کے آئیں، بلکہ آپ کو اپنے انہی علاقوں میں رہنا چاہیے، اور جو نیٹو کے اہداف مقاصد ہیں اس میں روس پہ جارحیت یا روس کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ بحث بنی جو کافی عرصے سے چلی، پہلے 2015-16 میں بھی ایک دفعہ یہ مسئلہ اٹھا، پھر دوبارہ بھی ابھی، تو اب یہ جنگ شروع ہے۔ بہرحال آج جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا چوتھا دن اس کا ہے، اور روس کی طرف سے مختلف ممالک جو اس علاقے کے یعنی ہیں ان میں، اور مختلف یوکرین کے شہروں پہ قبضے کی خبریں بھی ہیں، یوکرین کی طرف سے بھی دعوے ہیں، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یوکرین کو یورپ نے آگے کر کے یعنی وہ ایک قربانی کا بکرا بنا کے پیش کر دیا ہے، اور اب اس کی کوئی ایسی مدد نہیں کر رہے کہ ایک سپر پاور جو سوویت یونین کی صورت میں ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ دیر تک دفاع کر سکے۔ وہ ظاہر ہے ایک ملک ہے، کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن سوویت یونین جس پاور میں ہے اس میں ممکن نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر اس کے خلاف دفاع کر سکے۔ البتہ روس نے بھی اپنے ایک عالمی چہرہ صحیح کرنے کے لیے کہ جو اس کو جنگجو بنا کے پیش کر رہا ہے، اس نے مذاکرات کی پیشکش بھی کی ہے، اور یوکرین کے پریزیڈنٹ سے کہا ہے کہ آپ بھی بلاروس کنٹری میں یعنی بلاروس جو ملک ہے اس میں آ جائیں، ہمارا ڈیلیگیشن بھی وہاں پہ پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ تو یہ ایک مذاکرات کی پیشکش ضرور ہے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی قبولیت کی سند اس کو نہیں مل سکی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جنگ جاری ہے، اور جنگ جب ہوتی ہے تو اس میں تباہی کی خبریں آتی ہیں، وہاں سے کوئی کسی علاقے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کا، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، والفریقین من عرب ومن عجم۔
مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد پیش کیا جائے گا فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروں کے جی ہاں سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 8 اسفند 25 رجب اور 27 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس رجب سن 183 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سن 128 ہجری قمری میں ہوئی تھی۔ آپ نے 20 سال تک کی عمر اپنے والد ماجد حضرت امام صادق علیہ السلام کی ذات مقدس کے ساتھ گزاری اور امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 35 سال تک مسلمانوں کی امامت و ہدایت کی ذمہ داری انجام دی۔ اس راہ میں آپ نے بہت سی مشکلات اور صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ کے علم سے فیضیاب ہونے والے بہت سے فقیہ اور دانشور شاگردوں نے اسلامی علوم و تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے اسلامی علوم اور تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ عباسی حکومت کے خلاف جد و جہد بھی جاری رکھی۔ بہرحال عباسی خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور ایک سازش کے تحت زہر دے کر شہید کر دیا۔ ستائیس فروری سن 1509 عیسوی کو جنوبی امریکہ کے سب سے بڑے ملک برازیل پر پرتگال کے طویل قبضے کا آغاز ہوا، جبکہ اس سے 9 سال پہلے پیڈرو ایلوارز کیبریل نے برازیل کو دریافت کیا تھا۔ فرانس اور ہالینڈ نے بھی کئی مرتبہ اس وسیع ملک پر قبضہ کرنے کی کوششیں کیں، لیکن وہ اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ سینکڑوں برس کے قبضے کے دوران پرتگیزیوں نے گنے کے کھیتوں میں بیگار لینے کی غرض سے 30 لاکھ سے زیادہ سیافام افریقی غلاموں کو برازیل منتقل کیا۔ بردہ فروشی کے کاروبار اور مقامی سرخ فام باشندوں کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے کئی بار برازیل میں پرتگیزیوں کے خلاف تحریکیں چلیں، لیکن ان کو کچل دیا گیا۔ یہاں تک کہ سن 1822 میں برازیل کو آزادی ملی، تاہم آزادی کے بعد بھی کئی عشروں تک اس ملک میں پرتگیزی اثرات قائم رہے۔ آٹھ اسفند سن 1218 ہجری شمسی کو آیت اللہ ملا عبداللہ بن عبد الباقی پیدا ہوئے۔ انہوں نے دینی تعلیم کا آغاز اپنے آبائی شہر بروجرد میں کیا۔ اس کے بعد وہ حوزہ علمیہ اصفہان چلے گئے، جہاں انہوں نے شیخ محمد باقر اصفہانی اور دیگر علماء سے کسب فیض کیا۔ اصفہان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آبائی شہر بروجرد واپس لوٹ گئے اور وہاں اسلامی علوم کی تدریس شروع کر دی۔ تدریس کے ساتھ ساتھ انہوں نے متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ سات فروری سن 1942 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان کے جنگی طیاروں نے اتحادیوں کی بحری فوج پر زبردست حملوں کا آغاز کیا۔ جاپان کی جنگی کارروائیاں بحر جاوا میں انجام پائیں۔ بحر جاوا میں بڑی تعداد میں امریکی، آسٹریلوی اور برطانوی بحری بیڑے تعینات تھے۔ اس جنگ میں بڑی تعداد میں اتحادیوں کے بحری بیڑے تباہ ہو گئے اور یہ جنگ جاپان کی جیت پر ختم ہوئی۔ 8 اسفن سن 1364 ہجری شمسی کو ایران کے نامور موسیقار غلام حسین بنان نے وفات پائی۔ وہ سن 1290 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد نے انہیں موسیقی کی تعلیم دینی شروع کی اور نیز سن 1321 ہجری شمسی میں ریڈیو سے ان کے نغمے نشر ہونے شروع ہو گئے۔ سن 1323 ہجری شمسی میں قومی انجمن برائے موسیقی کے قیام کے بعد انہوں نے اس انجمن میں موسیقی کی تعلیم دینی شروع کی۔ غلام حسین بنان کو نہ صرف ایران کی کلاسیکی موسیقی پر عبور حاصل تھا بلکہ ایران کی جدید موسیقی میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی۔ وہ عرصہ دراز تک بیمار رہنے کے بعد 8 اسفند سن 1364 ہجری شمسی کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی المناک شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ نواس رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ عزیز سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، رہبر انقلاب اسلامی، اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، یہ ایام ماہ رجب کے ہیں اور اس عظیم مہینے میں کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، پورا عالم اسلام شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے باعث غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور عراق کے شہر کاظمین میں جو آپ کا مدفن ہے، غم کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ ایک ایسی غم کی گھٹا کہ جو ان تاریخ زندانوں کی یاد دلا دیتی ہے کہ جن میں آپ علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے پابند سلاسل کر کے رکھا گیا تھا، ان دلوں کی تلخ یادیں کہ جس میں آپ کو شکنجے اور ایزائیں دی جاتی تھیں اور ظالم حکمرانوں کے غیظ و غضب کا شکار تھے۔ وہ ایام کہ جو خلوت میں ساتویں امام کی مناجات اور راز و نیاز سے سرشار تھے۔ تاریخ کے سیاہ اوراق میں ایک سیاہ شب کا بھی وجود ہے، ایک ایسی شب کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطہر خاندان کی ایک پاکیزہ ترین شخصیت کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ سلام ہو آپ پر اے موسیٰ ابن جعفر، اے باب الحوائج، جی ہاں ہماری یہ امام باب الحوائج سے معروف ہیں، کیونکہ ان کے در رحمت سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ اے امام، آج آپ کا روزہ مبارک ان شیدائیوں اور عاشقوں سے بھرا ہوا ہے جو عشق و امید کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں تاکہ آپ ان کی دستگیری کریں اور ان کو نور کے منبع اور بحر بے کراں سے متصل کر دیں۔ مولا، میں آپ کے صبر پر حیرت زدہ ہوں، اور وہ بھی آپ کے زمانے کے ظالم ترین اور بدکار ترین حکمرانوں کے مقابلے میں صبر پر۔ ہم نے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عاشقوں اور دوستداروں کے امٹتے ہوئے سیلاب میں اپنے دل کو آپ کے حرم کی جانب روانہ کر دیا ہے، اور تصور میں آپ کے در پر کھڑے ہو کر زیارت کے ان کلمات کا زمزمہ کر رہے ہیں۔
السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولی، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجت، السلام علیک یا صفی اللہ وابن صفی، السلام علیک یا امام الہدا، السلام علیک یا خازن علم النبیین، السلام علیک یا نائب الاوصیاء السابقین، السلام علیک ایها الامام الصالح، السلام علیک ایها المقتول الشهید، السلام علیک یا ابن رسول اللہ وابن وصیه، السلام علیک یا مولای موسی ابن جعفر ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
سامعین، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت میں انتہائی گھٹن کا ماحول تھا۔ عباسی حکمرانوں نے امام علیہ السلام کے 35 سالہ دور امامت میں اہل بیت کے پیروکاروں کو سخت شکنجوں میں جکڑ رکھا تھا اور ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ یہ حکمران انتہائی عیاش اور اخلاقی انحرافات میں غرق تھے، باوجود کہ خود کو خلیفہ مسلمین کہتے تھے، لیکن وہ عیش و نوش اور فسق و فجور کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ اس عیش و نوش کی محفلوں کے اخراجات بہت زیادہ تھے، مالی بدعنوانیاں بھی حد سے زیادہ تھیں۔ یہ نااہل حکمران بیت المال کے درہم و دینار کو اپنی ضیافتوں اور عیاشیوں پر خرچ کرتے تھے، جبکہ عوام الناس فقر و غربت سے دوچار تھے۔ خلافت کے ان غاصب حکمرانوں کے ناروا سلوک کے باعث علویوں کو خاص طور پر بہت زیادہ فقر و لاچارگی کا سامنا تھا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام برحق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والے ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور بنی عباس کی سرنگونی کا سبب بن جائیں۔ عباسی حکمران کے جو بنی امیہ کی حکومت کے خلاف علویوں کی استقامت و پائمردی، مخالفتوں اور بغاوتوں کو کچل کر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اقتدار پانے کے بعد ان حکمرانوں نے علویوں اور اہل بیت کے پیروکاروں سے دشمنی اور ان کے خلاف جارحانہ اقدامات کی انتہا کر دی۔ اس تاریخ دور میں سادات کا قتل یا ان پر ظلم و ستم عباسیوں کے بدترین اقدامات میں سے تھا۔ اس جبر و تشدد نے ظاہر کر دیا کہ بنی امیہ کی طرح عباسیوں کو بھی اہل بیت علیہ السلام کے خاندان سے سب سے زیادہ دشمنی اور کینہ و نفرت تھی۔
سامعین، ہارون رشید کا دور بنی عباس کے اقتدار کے عروج کا دور تھا۔ ملکوں پر قبضے اور بے پناہ دولتیں لوٹنے کی بنا پر بنی عباس کی حکومتیں بہت ثروت مند شمار ہوتی تھیں، یہاں تک کہ روم کے حکمراں بھی ان کو ٹیکس بھیجتے تھے، اور ہارون ان دولتوں کو عوامی رفاہ و فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کے بجائے عیش و نوش کی محفلوں پر صرف کرتا تھا۔ ہارون حکم دیتا تھا کہ عیش و عشرت کی شاندار محفلیں منعقد کی جائیں، اور وہ اس کے لیے بڑے پیمانے پر دولت خرچ کرتا تھا۔ دوسری جانب وہ لوگوں کے درمیان خود کو ولی مسلمین اور ایک دیندار و متدین فرد ظاہر کرنے میں کوشا رہتا تھا۔ مورخین نے بیت المال کی بربادی کے عجیب و غریب اعداد و شمار درج کیے ہیں، خاص طور پر ہارون رشید کے دور میں۔ تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ ہارون نے زبیدہ کے ساتھ اپنی شادی میں، کہ جو امین کی ماں تھی، سونے کا فرش اس کے پیروں کے نیچے بچھوایا تھا۔ عباسی خلفہ خود کو اسلامی معاشرے کا ولی و قائد سمجھتے تھے، جبکہ ظاہر و باطن میں اسلام کا ان سے دور کبھی واسطہ نہیں تھا۔
سامعین، عباسی حکمراں، خاص طور پر ہارون کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ اسلام کی حقیقی اور اصلی تصویر کو کسی نہ کسی صورت مسخ کر دے۔ ہارون الرشید کے جو اپنے ماسبق خلفہ سے زیادہ عیار اور مکار تھا، جھوٹی حدیثیں نقل کرنے والوں اور قصہ گویوں کو، کہ جو لوگوں کو گلیوں اور کوچوں میں اکٹھا کر کے قصے سناتے تھے، پیسے اور امکانات فراہم کرتا تھا تاکہ وہ جھوٹی داستانیں اور قصے اور جعلی حدیثوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے منحرف کر دیں۔ اس کے زمانے میں بہت زیادہ انحرافی فرقے وجود میں آئے، کہ جن میں سے ہر ایک حقیقی اسلام پر حملہ آور تھے۔ شاعر کہتا ہے، خود ساختہ شریعتیں بنتی رہی، مگر قائم تھا سب پہ دبدبا حق نظام کا۔ عباسی حکمراں جانتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ائمہ طاہرین علیہم السلام نور اور ہدایت کا سر چشمہ ہیں، اور علم و فضل اور تقوی الہی میں بے مثل و بے نظیر ہیں، اور مسلمانوں کی ولایت انہی بزرگان دین کا مسلمہ حق ہے، اور سعادت و نجات کا راستہ ان کے دامن سے وابستہ ہے، لیکن دنیا طلبی اور تقوی الہی کے فقدان، طاقت اور دولت و ثروت کے نشے نے ان نااہل حکمرانوں کو ائمہ برحق اور تابندہ انوار الہی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا۔
سمعین، امام کاظم علیہ السلام کا 35 سالہ دور امامت منصور، ہادی، مہدی اور ہارون عباسی کے ہمراہ تھا۔ عباسی حکمران امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ امام علیہ السلام نے جب ان ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں سادات کا قتل عام اور اہل بیت کے پیروکاروں کا صفایا ہوتے دیکھا، تو اپنے پیروکاروں کو تقیے کا حکم دیا تاکہ وہ عباسی خلفہ کی گزن سے محفوظ رہیں۔ امام کاظم علیہ السلام خود بھی تقیہ کرتے تھے، لیکن جب بھی آپ مناسب موقع دیکھتے، اس وقت اسلام کی تبلیغ میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی حکومت وقت کے مقابلے میں کھلی مخالفت نہیں کی، اور اس سلسلے میں آپ تقیہ کرتے تھے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکاروں کو عباسیوں کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کی خدمت کرنے کو سختی سے منع فرماتے تھے۔ جیسا کہ تاریخ میں صفوان جمال کا مشہور واقعہ موجود ہے، کہ جس کو امام علیہ السلام نے اپنے اونٹ ہارون کو دینے سے منع کر دیا تھا۔ عباسی حکمرانوں کے مقابلے میں امام علیہ السلام کا سیاسی موقف حقیر اور بے توجہی کا موقف تھا۔ آپ مختلف شکلوں میں جملہ مناظروں اور عدم تعاون کے ذریعے عباسی خلفہ کی حکومت کے غیر قانونی ہونے پر تاکید کرتے تھے، اور ان ظالم حکمرانوں کے تعلق سے اپنے پیروکاروں کے اعتماد کو کمزور کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔
سامعین، ایک بار ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تحقیق کے لیے ایک مناظرے کا اہتمام کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے پیغمبر اسلام سے اپنی نسبت کو اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ثابت کیا اور عظمت خاندان رسول کو بیان کیا۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مباہلہ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور انہی ہستیوں کے ہمراہ مباہلہ کے لیے تشریف لائے۔ اس آیت میں ابنائے رسول یعنی رسول کے بیٹوں سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ہارون رشید اور اس کے ہم خیال لوگوں کا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دینے پہ اعتراض حقیقت میں اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہے۔
سامعین، امام کے یہ فضائل و کرامات اور سرگرمیاں ہارون کے غیظ و غضب اور کینے میں اضافے کا باعث بنی۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی پربرکت زندگی کا ایک طویل حصہ زندانوں میں گزارا اور وہیں اپنے رب سے جا ملے۔ آپ نے دوران قید تلخ ترین مصائب و سخت ترین تکالیف کا سامنا کیا، یہاں تک کہ آپ زندان سے تنگ آ گئے اور مدت کی طوالت سے ملول ہوئے۔ حکومت آپ کو مختلف زندانوں میں منتقل کرتی رہی اس خوف سے کہ کہیں آپ کا رابطہ کسی شیعہ کے ساتھ برقرار نہ ہو جائے۔ سرکاری پولیس اور جاسوس سختی سے آپ کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ زہر دغا دیا گیا قیدی کو اس لیے، زہر دغا دیا گیا قیدی کو اس لیے، رشتہ نہ ان سے باقی رہے خاص و عام کا۔ امام طویل مدت تک ہارون کی قید میں رہے، طویل قید نے آپ کی صحت پر برا اثر ڈالا اور آپ کے بدن مبارک کو گھلا کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا زمین پر کوئی کپڑا پڑا ہوا ہو۔ ایک مرتبہ خلیفہ کے ایک نمائندے نے آپ سے عرض کیا، خلیفہ آپ سے معذرت خواہ ہے اور اس نے آپ کی آزادی کا حکم دیا ہے بشرطے کہ آپ اس سے ملاقات فرما کر معذرت حاصل کریں یا اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ امام علیہ السلام نے نہایت بے نیازی کے ساتھ سری الفاظ میں نفی میں جواب دیا، یوں آپ نے زہر قاتل کا تلخ جام پینا گوارا فرمایا۔ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو اپنا ہم نوا بنانے کے سلسلے میں گمراہ حکمرانوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے اور ان کی گمراہی آشکار ہو۔
سامعین، ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو طویل عرصے تک قید میں رکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید کے حکم پہ متعدد زندانوں میں قید میں رکھا گیا۔ سب سے پہلے امام کو بصرہ میں عیسیٰ ابن جعفر کے پاس قید کیا گیا، پھر امام کو وہاں سے فضل ابن ربی کی قید میں منتقل کر دیا گیا، پھر امام کو فضل ابن یحییٰ کی قید میں دے دیا گیا، اور آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندی ابن شاہق کی قید میں رکھا گیا، اور اسی ملعون نے ہارون کے حکم پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں،
مولا پہائے کیسی اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زندان سے ہارون رشید کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا، اے ہارون میرا جو دن بھی سختیوں میں گزرا تمہارا وہی دن عیش و آرام میں بسر ہوا، آخر کار میں اور تم ایسے گھر میں جمع ہوں گے کہ جہاں باطل پرست خسارے میں رہیں گے۔ آخر تڑپ تڑپ کے مسافر گزر گیا، آخر تڑپ تڑپ کے مسافر گزر گیا، مظلوم قید خانے کو ویران کر گیا، حیدر کے پاس وارث خیر البشر گیا، حیدر کے پاس وارث خیر البشر گیا، بغداد میں مدینے کا سلطان مر گیا۔ سامان تھا کیا نبی کے نواسے کے واسطے، مزدور آئے لاش اٹھانے کے واسطے۔ سامعین، ہم پروگرام کے آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چند اخبار بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو پائے اختتام تک پہنچاتے ہیں۔
سامعین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اطاعت خدا میں مال خرچ کرنے سے پرہیز نہ کرو ورنہ خدا کی معصیت میں دگنا خرچ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، مومن ترازو کے دو پلڑوں کے مانند ہیں، جتنا ایمان میں اضافہ ہوگا اتنا بلا و مصیبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین، ہم ایک بار پھر شہادت فرزند رسول حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں اور اس پروگرام سے آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فراز عرش ملا سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین یہ کرم کارساز کیا کہنا، درود و عشق و سلام نیاز کیا کہنا، یہ حسن امتیاز کیا کہنا، کسی کا جلوہ اکتا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، کدھر سے درد کے مالک ہوائے درد آئی، یہ کس کی آہ تڑپ کر فضا میں لہرائی، چلے ہو لے کدھر ناز سے مسیحائی، کوئی مریض تمہارا سلام کہتا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب سماعت فرمائیں نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران، ویانا مذاکرات سازشوں سے پرہیز معاہدے کی ضروری شرط ہے۔ واشنگٹن پوسٹ، امریکہ، کینیڈا اور یورپی رہنماؤں نے روسی سرمایہ کو منجمد کرنے کا مطالبہ کیا، روسی بینک بھی نشانے پر۔ اور روزنامہ العرب، روس کے حملوں میں وسعت، مغرب علامتی پابندیاں لگا کر مطمئن۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ اطلاعات، نئی جنگ الگ نظریے سے۔ روزنامہ اطلاعات نے اس بارے میں لکھا ہے کہ یوکرین کی جنگ امریکہ، چین اور روس جیسی عالمی طاقتوں کے توازن کو بدل کر رکھ دے گی اور آخر میں چین کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہر جنگ کے بعد معاشی طاقتوں کو ہی فائدہ پہنچتا ہے اور چین کی صنعتی ترقی اور سرمایہ کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ سے لے کر امریکہ و ایشیا تک عوامی سطح پر ہر شخص جنگ کے خلاف ہے اور جنگ کو تباہی و بربادی سمجھا جاتا ہے۔ یوکرین کی جنگ میں فتح نہ امریکہ و مغرب کو ہوگی، نہ روس اور پوتین کو، بلکہ جنگ کے خاتمے کے بعد چین اپنی طاقت کو زیادہ بہتر طریقے سے ثابت کرے گا۔ یقینی طور پر یہ جنگ یورپ پر امریکہ کے بلا حریف تسلط کے لیے چیلنجز پیدا کر دے گی۔ روزنامہ الاخبار، ہیرس نے عبداللہیان سے ملاقات کی کوشش کی تھی، ذرائع۔ یہ اخبار لکھتا ہے کہ الاخبار کو اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے گزشتہ ہفتے میونخ سیکورٹی کانفرنس کے دوران کچھ ثالثی کرنے والوں کی مدد سے وہاں موجود ایرانی وفد کو پیغام بھیج کر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن امریکی وفد کی جانب سے بار بار ظاہر کی جانے والی اس خواہش کے باوجود ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات سے صاف انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایرانی وفد نے زور دیا کہ ویانا میں ایٹمی معاہدے پر مذاکرات بدستور جاری رہیں گے اور ان میں امریکہ کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے۔ الاخبار کو تہران میں باخبر ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران امریکہ نے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی بہت کوشش کی اور اس کوشش کے لیے کئی دیگر ملکوں نے اس کی مدد کی، لیکن ایران نے اس سلسلے میں ثالثی کی کسی کوشش کو قبول نہیں کیا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ نوائے وقت، صحت سہولت کارڈ سے غریب اور متوسط طبقہ سب سے زیادہ مستفید ہوگا، وزیر اعظم۔ روزنامہ جسارت، برآمدات میں اضافہ، غیر ضروری درآمدات کا خاتمہ کیا جائے، مرکزی شورائے جماعت اسلامی۔ اور ہندوستان ٹائمز، بی جے پی صدر کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک، یوکرین اور روس کے لیے امداد کی اپیل۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، ایٹمی جنگ کا خطرہ۔ روزنامہ جنگ اس بارے میں لکھتا ہے کہ یوکرین پر روس کی فوج کشی کے بعد پوری دنیا کے امن اور معیشت پر نہایت تیزی سے شدید منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ صدر پوتین نے نیٹو ممالک کو متنبع کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں مداخلت کی گئی تو روس کوئی بھی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، جس کے جواب میں فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پوتین کا بیان جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی کے مترادف ہے اور یہ ہتھیار نیٹو کے پاس بھی ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے دھمکی دی ہے کہ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کے سنگین عسکری اور سیاسی نتائج ہوں گے۔ روزنامہ انقلاب، ملازمتیں کسان اور چھوٹے تاجر پیدا کرتے ہیں، ارب پتی نہیں۔ روزنامہ انقلاب نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے کہا کہ سن 2014 کے لوک سبھا انتخابات میں 2 کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کا کیا گیا وعدہ
بی جے پی کی قیادت والی قومی جمہوری اتحاد کی حکومت نے ابھی تک پورا نہیں کیا ہے۔ یہ باتیں جگدیش پور اسمبلی حلقے کے تھوری گاؤں میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ موجودہ اسمبلی انتخابات میں وزیر اعظم اپنے جلسوں میں نوجوانوں کے روزگار کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے کے بجائے نریندر مودی جی تین کالے قانون لے کر آئے تھے، لیکن ان کی سازش ناکام ہوئی۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ بی جے پی حکومت بڑے صنعتکاروں کے مفاد میں کام کر رہی ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات ملک کے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ارب پتی نوجوانوں کو نوکریاں نہیں دیتے، بلکہ کسان اور متوسط طبقے کے لوگ روزگار فراہم کرتے ہیں، لیکن نریندر مودی نے نوکریاں دینے والوں کو ہی ختم کر دیا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، کیف میں کچھ بچے معدود ایرانیوں کو محفوظ جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، ترجمان وزارت خارجہ۔ فارس نیوز ایجنسی، یوکرین کے بحران سے یہ ثابت ہو گیا کہ دفاعی امور پر سودے بازی نہ کرنا ایران کی صحیح حکمت عملی ہے۔ پارلیمنٹ میں سماجی کمیشن کے نائب سربراہ۔ اور سانا نیوز ایجنسی، مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے شام اور لبنان میں مذاکرات۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام منارے نور، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
منارے نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کون سے افراد آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے، یا آپ اپنے فیصلوں میں سب کو ساتھ لے کر اور سب کی آراء کا خیال رکھتے تھے۔ آج کی گفتگو اسی تناظر میں رہے گی۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، مختلف حکومتوں، بالخصوص انقلابی حکومتوں میں اس بات کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ اس میں مختلف لابیز اور گروہ بندی اور مختلف گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انقلاب کے دوران مختلف گروہ اور افراد انقلاب کے لیے سرگرم ہوتے ہیں اور اپنی قربانیوں، محنتوں اور ایثار کی بدولت اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ نئی حکومت بننے کے بعد یا اس انقلاب کے بعد مختلف فیصلوں، حتیٰ قانون سازی میں اثر انداز ہوں اور اس سے اپنے ذاتی یا گروہی مفادات حاصل کریں۔ نئی تشکیل پانے والی حکومتوں میں اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ مختلف دھڑے اپنے اپنے انداز سے حکومت میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے مختلف طریقے، روشیں اور ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ اس حوالے سے حکومت کے اعلیٰ حکام اور بالخصوص قانون ساز اداروں تک لابنگ کی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کیے جا سکیں۔ یہ کیفیت اور اس طرح کے ہتھکنڈے عام سیاسی حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں آنے والی حکومت میں اس طرح کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ ایران میں مختلف گروہ اور شخصیات اپنے پرانے تعلق یا سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ سے پرانے تعلقات کا فائدہ اٹھا کر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، لہذا آپ نے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر رکھا تھا، اور آپ کی رحلت تک کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں پر لابنگ کے ذریعے اثر انداز ہونے میں کامیاب رہی۔ امام خمینی نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ آپ عام لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں کرتے اور مختلف افراد سے ان کی آراء لیتے رہتے اور پھر سب کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کرتے۔ قائدین کے اطراف میں موجود افراد قائدین سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان تک صحیح خبریں اور کسی بھی مسئلے کی صحیح صورتحال پہنچنے نہیں دیتے۔ اس صورتحال میں چونکہ قائدین کے پاس مطلوبہ معلومات نہیں ہوتی، لہذا جو معلومات ان کے اطراف میں رہنے والے انہیں فراہم کرتے ہیں وہ انہی معلومات کی روشنی میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے، وہ اپنے دفتر یا ارد گرد موجود افراد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو حقیقی خبروں سے دور رکھا جائے اور سنسر شدہ خبریں ان تک پہنچائی جائیں۔ آپ موصول ہونے والی خبروں اور مختلف رپورٹوں کے بارے میں تاکید فرماتے تھے کہ ان خبروں اور رپورٹوں میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بہو فاطمہ طباطبائی کے بقول، جب بھی کوئی سیاسی واقعہ یا سانحہ پیش آتا تو گھر کے افراد اور امام خمینی کے دفتر کے مختلف افراد ان پروگراموں میں باقاعدہ جاتے۔ جب اہل خانہ میں سے اسٹاف کے افراد واپس آتے تو آپ مختلف افراد سے علیحدہ علیحدہ اس پروگرام یا اس واقعے کے بارے میں معلومات لیتے اور بعض افراد سے مکمل تفصیلات کے حصول کے لیے مختلف طرح کے سوالات وغیرہ بھی پوچھتے۔ امام خمینی اس طرح ایک واقعے سے متعلق مختلف افراد سے آراء حاصل کر کے اس واقعے کے حقائق تک پہنچ جاتے۔ امام خمینی کو سامراجی میڈیا کے اہداف و مقاصد اور سازشوں سے مکمل آگاہی تھی، لیکن اس کے باوجود مختلف مغربی ذرائع ابلاغ کو سنتے اور ایران کے بارے میں نشر ہونے والی خبروں اور رپورٹوں کو باقاعدگی کے ساتھ سماعت فرماتے۔ بی بی سی کی فارسی نشریات کو سننا آپ کا معمول تھا، آپ عالمی ذرائع سے براہ راست خبریں اور تبصرے سنتے، اور ایک طرح سے آپ نے ان لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا تھا جو آپ سے خبریں چھپا کر یا سنسر لگا کر خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے۔ محترمہ مرضیہ حدیدچی جو فرانس میں آپ کے ساتھ تھیں، اپنی یادداشتوں میں لکھتی ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی نشریات بھی سنتے تھے اور مختلف ممالک سے فارسی زبان میں نشر ہونے والے پروگرام بھی ضرور سنتے۔ آپ کے نواسے نواسیاں ریڈیو پر فریکوینسیاں سیٹ کر کے امام خمینی کے پاس لے جاتی اور آپ اس طرح عالمی خبروں اور تجزیوں سے باخبر رہتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ دوسرے ممالک کے اخبارات ایران کے بارے میں جو خبریں اور تجزیے لکھتے ہیں انہیں فارسی میں ترجمہ کر کے اسی دن یا اسی رات تک ان تک ضرور پہنچایا جائے۔ جناب مسیح مہاجری اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، امام خمینی عالمی خبریں اور مغربی ذرائع ابلاغ میں ایران سے متعلق خبروں کو باقاعدگی سے سنتے۔ امام خمینی جب نجف میں تھے تو اس وقت بی بی سی فارسی کی نشریات نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نشر ہوتی تھیں۔ آپ نے دو افراد کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ وہ فارسی نشریات کو ریکارڈ کر لیں تاکہ نماز کے بعد یہ خبریں اور تبصرے سنے جا سکیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان افراد کو جو دل سوزی یا امام خمینی کی طبیعت کو ناساز ہونے سے بچانے کے لیے بری اور تکلیف دہ خبریں امام تک پہنچانے سے گریز کرتے تھے ان کو اس عمل سے منع فرماتے۔ آپ اس طرح کے افراد کو تلقین کرتے تھے کہ مجھے حقائق پر مبنی خبریں اور رپورٹیں دیا کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو نہیں ہوں کہ صرف مرضی کی خبریں مجھ تک پہنچیں۔ آپ کے دفتر کے ایک فرد جناب عیسیٰ جعفری کہتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صبح اور ظہر کے جو اخبارات چھپتے وہ بھیجے جاتے، آپ سب کا باریک بینی سے مطالعہ فرماتے۔ ایک بار شام کو شائع ہونے والا ایک اخبار میں آپ کی خدمت میں لے کر گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا ایک صفحہ کم ہے، کیا کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے دفتر کے ایک اور فرد کو دوسرا اخبار خریدنے کے لیے بھیجا تو ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر ایک صفحے کو امام خمینی کی خدمت میں نہیں لایا گیا، کیونکہ اس میں ایک ایسی رپورٹ شائع ہوئی تھی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ناگواری کا باعث بن سکتی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صفحہ پڑھ کر اخبار لانے والے کو تلقین کی کہ مجھ سے حقائق چھپایا نہ کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو ہوں نہیں۔ حجت الاسلام انصاری لکھتے ہیں، امام خمینی اخبارات کے علاوہ ایسے میگزین اور مجلات کا بھی کبھی کبھی مطالعہ کرتے تھے جو انحرافی عقائد یا افکار و نظریات بیان کرتے، یہی وجہ ہے کہ تمام مشہور میگزین اور مجلات آپ کی خدمت میں لائے جاتے۔ سامعین، عام انقلابوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انقلابی قائد حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا عوام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر حکومتوں میں موجود بیوروکریسی یہ کام کرتی ہے کہ قائدین اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے جائیں، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایسا نہیں ہوا، اور اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے کسی کو اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ عوام اور ان کے درمیان فاصلے بڑھا سکے۔ حجت الاسلام کروبی اس حوالے سے کہتے ہیں، امام خمینی کا انقلاب کے دوران بھی اور انقلاب کے بعد بھی اپنے شاگردوں کے ذریعے عوام سے بہت قوی رابطہ تھا۔ آپ کے شاگرد علماء عوام میں رہتے تھے، عوام کے مطالبات اور افکار و نظریات اور معاشرے کی صورتحال سے مکمل آگاہ ہوتے تھے، اور اس صورتحال کو من و عن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا عوام سے ہمیشہ قریبی رابطہ رہتا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سید احمد خمینی مرحوم نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی عوام سے قریبی رابطے میں رہتے تھے اور عوام کی طرف سے بالمشافہ ملاقاتوں اور خط و کتابت کے ذریعے رابطے برقرار رکھتے تھے۔ فرزند امام خمینی کے بقول، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمام خطوط کا مطالعہ کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے جواب لکھتے، اور دفتر والوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو خط یا مراسلہ ان کے نام آئے اسے ضرور ان تک پہنچایا جائے، چاہے اس میں توہین ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ آپ تمام عوامی شکایات کا جائزہ لیتے، ان کا جواب دیتے، اور متعلقہ اداروں کو ان مشکلات اور مطالبات کو حل کرنے کے لیے احکامات بھی صادر فرماتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی روش تھی، جس کی وجہ سے آپ عوام کے حالات و واقعات سے مکمل باخبر رہتے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ کوئی مرضی کی خبریں، رپورٹیں اور تجزیے ان کے سامنے پیش کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ ان سے کروا سکے۔ ہمیں اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا.
بسم اللہ.